ठीक है, देख रहा हूँ, इसका नाम है शफलिंग, समझ रहे, शफलिंग, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे। हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इधर बैठो, ठीक है, बैलेंस भी बराबर नहीं है। हाँ, इधर भाई के पास बैठ जाओ ना, बस भाई साहब थोड़े से इधर हो जाओ, बस। हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कभी ताअतों का सुरूर है। अरे भैया पंखा चलाओ यार, ये क्यों बंद कर दिए पंखा, वो पीछे वाला भी चला देना पंखा, जाओ इधर से पंखा चलाओ, वो भी पंखा चलाओ, वो लाइट बंद करो, साइडों की लाइट बंद कर दो। अल्लाह, मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, प्रतापगढ़ी बहुत बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह में से थे, और मेरे शेख और मुर्शिद ने इनकी सोहबत बिल्कुल जवानी के आगाज में, यानी हजरत वाला उस वक्त मेरे मुर्शिद बालिग भी नहीं हुए थे, फरमाते में तब से मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में जाता था, और उनके मकाम जवानी के जब जमाना था, उनके मकाम क़ुर्ब का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि मेरे शेख फरमाते कि जब मैं पहली दफा हजरत की मजलिस में गया तो हजरत ये शेर पढ़ रहे थे कि तेरे बिन सुकून है ना आराम है, जवानी का जमाना, और फरमाया कि हजरत की आवाज बहुत खूबसूरत थी, बड़ी हसीन आवाज थी, और खुद शेर पढ़ते थे कि तेरे बिन सुकून है ना आराम है, तेरे बिन सुकून है ना आराम है, तड़पने से हमको फकत काम है, तेरे बिन सुकून है ना आराम है, और तड़पने से हमको फकत काम है। जो आगाज में फिक्रे अंजाम है, जो आगाज में फिक्रे अंजाम है, शायद कि तेरा इश्क अभी खाम है। अभी आगाज में अभी से फिक्र लगी है कि आगे क्या होगा। अरे अल्लाह ताला ने आशिकों का अंजाम तो बयान कर दिया, क्यों क्यों फिक्र करता है। जो आगाज में फिक्रे अंजाम है, शायद कि तेरा इश्क अभी खाम है। आशिक जो है अल्लाह ताला का आशिक, अल्लाह ताला के आशिक को अंजाम की परवाह नहीं है। वजह क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाकिबतु लिल मुत्तकीन, वलाकिबतु लिल मुत्तकीन, अंजाम तो हमने आशिकों के हाथ में दे दिया, हमने अंजाम तो आशिकों का उनके हाथ में दे दिया कि तुम्हारा है अंजाम, तो तुमको क्या फिक्र है। तो मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मैं बता रहा था कि शफलिंग, कभी यूं कभी वो, इंसान कहता है ना, हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद मेरे शेख और मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दाऊद बरकातुह ने सुनाया कि एक साहब ने हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि हजरत आपकी मोहब्बत कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी तो बहुत फरेश्ता होने को जी चाहता है, और कभी आपकी मजलिस में आते हैं जबरदस्ती आते, दिल नहीं चाहता फिर भी आते। तो हजरत ने उनसे पूछा, अच्छा एक बात तो बताओ, अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती और घटती रहती है कि नहीं। मैंने कहा हाँ बेशक ऐसा ही होता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत कभी बहुत ज्यादा मालूम होती है और कभी कम मालूम होती है, लेकिन जिस वक्त मोहब्बत कम होती है नमाज छोड़ देते हैं उस वक्त। तो बस मेरे शेख और मुर्शिद ने फरमाया, हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अरे भाई जब अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती और कम होती रहती है, बढ़ोतरी, चलो अब बनियों का लफ्ज बोलो, बढ़ोतरी, कारोबारी लफ्ज आया ना, बढ़ोतरी, यानी बढ़ती और घटती रहती है, जब अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती और घटती रहती है, तो शेख उस्ताद और मुरब्बी की मोहब्बत भी बढ़ती और घटती रहती है, लिहाजा कभी ऐसा कभी वैसा। जिस पर फरमाया कि कभी ताअतों का सुरूर है, कभी तो जिक्र कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, लज्जत आ रही है जी, और अजीब कैफियत आ रही है, कभी ताअतों का सुरूर है, बहुत मजा आ रहा है कि एक अल्लाह का नाम ले तो ऐसा लग रहा है जमीन आसमान के खालिक को अपने सामने देख रहे हैं। और क्या नाम है, कभी कभी ताअतों का सुरूर है, और कभी एतराफ़े कसूर है, कभी अपने गुनाहों पर माफी मांग रहे हैं, तभी तो हम कभी हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और फरमाबरदारी करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर रहे हैं, और कभी अपने गुनाहों पर अश्के नदामत बहाकर अल्लाह ताला से माफी मांग रहे हैं। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं, इंसानों को दो कुर्ब अता फरमाए, फरिश्तों को एक कुर्ब है, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने एक कुर्ब दिया है कि वो सब इबादत करते हैं। इस कुर्ब का क्या नाम है? कुर्बे इबादत। कुर्बे इबादत जैसे जो सज्दे में गिरा है वो सज्दे में हजारों साल से, जो खड़ा है वो खड़ा है, जो कयाम में है वो कयाम में है। लेकिन एक बात याद आ गई बीच में इजाफी, और वो बात यह है कि रोजेदार को अल्लाह ताला ने ऐसी प्यारी, अल्लाह ताला को रोजेदारों की दुआ इतनी प्यारी और पसंद है कि हामिलीन अर्श, यानी वो फरिश्ते जो अर्श को उठाते हैं, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाते हैं उनको हुक्म है कि अब तुम्हारी तस्बीह बंद, अब तुम्हारा काम रमजान शरीफ में ये है कि जब मेरा रोजेदार बंदा दुआ करे तो तुमको उसकी दुआ पर आमीन कहना है। बताइए जनाब, अल्लाह ताला क्यों? अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमा रहे तुम आमीन कहो, क्यों? कबूल करना चाहते हैं ना। अगर कबूल ना करनी होती तो अल्लाह ताला फरमाते? अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं अपने बंदों की दुआ को कबूल करूं, इसलिए अपने फरिश्तों से भी फरमा रहे हैं कि मैं इनकी दुआ तो कबूल करूंगा। यानी आप इस मजमून का अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला को तो दुआ कबूल करनी है लेकिन अपने फरिश्तों का इसमें हिस्सा भी लगा रहे हैं। वरना अगर दुआ कबूल करने के लिए क्या आमीन अर्श की आमीन की जरूरत अल्लाह ताला को? लेकिन अल्लाह ताला को रोजेदारों की दुआ इतनी पसंद है, उनकी आवाजदारी इतनी पसंद है कि सामने पकौड़ा रखा है, सामने समोसा दही बड़ा रखा है, लेकिन वो कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है। उस वक्त में दुआ कर रहा है, रोजेदार दुआ मांग रहा है, और उसकी दुआ हामिलीन अर्श, जो अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं वो भी उसकी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। और कयामत के दिन मेरे दोस्तों, अर्श आजम को इस वक्त उठाने वाले चार फरिश्ते हैं, और वो भी बहुत अजीम उशान है, बहुत बड़े फरिश्ते हैं, जिनकी हजरत जिब्राइल का अंदाजा लगाइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं हजरत जिब्राइल को देखना चाहता हूँ, क्योंकि दिन रात आमद थी, आना जाना लगा हुआ था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर सहाबा को जो एक गम था, उस गम में एक बात यह भी थी कि अब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना बंद हो गया, ठीक है, वो वही लेकर आते थे, ये भी एक गम था। तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए मेरे भतीजे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख के हमें भी तो दिखाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, आप उनको नहीं देख सकते, आप उनको नहीं देख सकते। तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि उन्होंने अर्ज किया कि क्यों नहीं देख सकते जनाब, हम भी देखेंगे उनको, हमें भी दिखाइए। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा भाई ठीक है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, जब तो हजरत हमजा मौजूद थे, तो हजरत हमजा से फरमाया कि देखो भाई जिब्राइल आ गए हैं। तो हजरत हमजा ने देखा कि पांव उनके काबा शरीफ में, मक्का शरीफ में, और जब सर उठाया तो उनका सर आसमानों के ऊपर था, बस बेहोश हो गए। तो मेरे दोस्तों, इतने बड़े बड़े फरिश्ते, लेकिन कयामत के दिन वही अर्श उठाने वाले जो फरिश्ते चार हैं वो आठ हो जाएंगे। क्या है? यौम दिन समानिया, यौम दिन चौर अदून ला तफा मिन तुम खाबी, समानिया वाली आयत है ना 29वें पारे में, आठ फरिश्ते होंगे, आठ फरिश्ते जो अर्श आजम को उठाए हुए होंगे। और मेरे दोस्तों, अर्श आजम जो है वो इतनी बड़ी मखलूक है, जन्नत कितनी बड़ी है, यानी आप अंदाजा लगाइए अर्श की मांग की, जन्नत इतनी बड़ी है कि एक एक जन्नती को जो जन्नत दी जाएगी वो इस दुनिया से बड़ी होगी। इसलिए हूरों से निपटना आसान होगा, क्योंकि बीवी को कहेगा चल तू उधर, मैं तरह अमेरिका से होकर आ रहा हूँ, وہاں پہنچ جائے گا رس رس پر بیٹھ کر جو فرفر اڑے گی, جنتیوں کی سواری ہے نا رس رس, تو کہے گا دیکھ ادھر تو دیکھ میں ذرا ہو کے آ رہا ہوں, ذرا واک کر کے آ رہا ہوں, تو پھر وہ جا کر فوراً حور سے لپٹ جائے گا. لیکن جنت میں اندیشہ نہیں ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا, یہ اندیشہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر حسد نہیں ہوگا, وہاں پر حسد نہیں ہوگا. زیادہ امید ہے کہ اس کی بیوی سے شک نہیں کرے گی, بدگماری نہیں کرے گی. تو میرے دوستو, اب ایک جنتی کی جنت اتنی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی مخلوقات جنت میں جائے گی. انبیاء علیہ السلام, پھر صحابہ, اولیاء اللہ, علماء, فقہاء, محدثین, شہید, ان کے غلام, ان کے دوست, کتنے مسلمان جنت میں جائیں گے, کتنی بڑی جنت ہوگی, کتنی بڑی جنت ہوگی. تو اس پوری جتنی بڑی جنت ہے, اس جنت کی جو چھت ہے وہ عرش اعظم ہے. یعنی آپ تصور کریں جنت کتنی بڑی, تو اس جنت کی جو چھت ہے وہ عرش اعظم ہے. اور عرش اعظم کتنا بڑا, اور عرش اعظم اتنا بڑا ہوگا کہ قیامت کے دن, قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے فقیر کو ایک مضمون عطا فرمایا کہ دیکھو جب ہم پہلی منزل بناتے ہیں, جب چھت بنائی جاتی ہے تو چھت دو دو فٹ آگے نکالی جاتی ہے. تو جناب ہمارے یہاں کا یہ حکومت کا قانون ہے, اجازت ہے حکومت کی طرف سے زمین پر تو ایک انچ آگے بڑھانا. یاد رکھیے گا, جو حکومت نے منع کیا ہے وہ حرام بھی ہے. حکومت کے وہ قانون, حکومت کے وہ قانون جو شریعت سے نہ ٹکراتے ہو, تو وہ قانون پر عمل کرنا واجب ہے. لہذا یہ جو قانون ہے کہ جتنی زمین ہے اس زمین سے ایک انچ آگے کرنا, یہ ظلم ہے میرے دوستوں. اپنا مکان بنا ہے تو جتنی زمین ہے اتنی زمین لے, اسی سے سوچ لے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی جگہ پر قبضہ کرے, مالک مکان نے کہہ دیا مکان خالی کر دو, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں لاؤ 6 لاکھ روپیہ دو پھر خالی کروں گا, یہ ظلم ہے میرے دوستوں, یہ ظلم ہے. پیسہ لے کر مکان خالی کرنا اس کا حق ہے, وہ کہے تو بس خالی کر دو. بھائی ایک اصول کیا ہے, ایک مہینے کا وقت دیا جاتا ہے, زیادہ ہو تو ٹھیک ہے اس کو بولے بھائی میری مجبوری ہے میں تلاش کر رہا ہوں, جیسے ہی ہوگا آپ کو واپس کر دوں گا, میں آپ کی چیز کا قبضہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن پیسہ لینا یہ تو بڑی بے شرمی بے حیائی کی بات ہے. انہی وجہ سے آج, اسی باتوں کی وجہ سے آج مسلمان کے اسلام میں دم نہیں ہے. کہاں سے دم ہوگا ایسی ایسی باتیں. ایک مسلمان بھائی کا مال کھا رہا ہے, دوسرے کا مال لوٹ رہا ہے, دکان کرائے پر دے دی, مکان کرائے پر دے دیا, اب زندگی بھر روتے رہو, اب زندگی بھر روتے رہو میرے دوستو. اس لیے ان باتوں کو بھی شریعت, یہ بھی شریعت ہے. تو وہ جو مکان بنایا جاتا ہے اس کی چھت باہر نکالتے ہیں نا, چھت باہر نکالی جاتی ہے, یہ تمام قانون ہے حکومت کی طرف سے, اس چیز کی اجازت ہے 2 فٹ کی, یہ 2 فٹ کچھ حد ہے, اس حد کا نکالا جا سکتا ہے. لہذا اس کی وجہ سے چھایا رہتا ہے, دھوپ سے بچتا ہے, بارش سے بچتا ہے, کتنی چیزیں اس کی وجہ سے حفاظت رہتی ہے. تو سوچو جنت کی چھت بنائی تو اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم جنت سے بھی بڑھا ہے کہ وہ عرش بھی باہر نکلا ہوگا, کہ قیامت کے دن ایک بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرما بردان عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے. دیکھو یہ مضمون سے سمجھ میں آ گیا کہ عرش کتنا بڑا ہوگا. تو میرے دوستو, اور فرشتے کتنی پیاری مخلوق, نوری مخلوق, نور ان کی غذا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا قرب جو عطا فرمایا وہ صرف ایک قرب دیا, وہ یہ کہ وہ صرف عبادت کرتے ہیں. وہ جانتے ہی نہیں نافرمانی اور گناہ کیا چیز ہے, گناہ نافرمانی کو جانتے ہی نہیں وہ ہے کیا. لہذا فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی فرشتوں کو یہ کہا جائے کہ وہ دیکھ حسینہ عالم جا رہی ہے, کیا خیال ہے اگر چمہ مل جائے تو کیسا رہے گا, کہے گا یہ تو مٹی ہے, مٹی, اس مٹی سے ہمیں کوئی نہیں, تم ہی پاگل بن کر اس کے پیچھے, ہمیں کچھ نہیں ہے. لیکن میرے دوستو, یہ جو تقاضا ہو رہا ہے کہ میں گناہ کروں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے وہ اس گناہ سے بچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے, یا اگر گناہ ہو بھی گیا, یا اگر گناہ پر بنا بشریت کمزوری کی وجہ سے پھسل گیا, تو لیکن وہ اللہ کا باوفا بندہ جو سجدے میں گر کر اپنے مالک کو یاد کرتا ہے, آروگانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتا ہے, تو یہ جو قرب ندامت ہے, میرے دوستو یہ قرب ندامت فرشتوں کو حاصل نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو گناہ ہی نہیں کیا, وہ گناہ کیا جانے. اس لیے میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام اسرائیلی رحمۃ اللہ علیہ 30 برس تک دعا مانگی. کتنے؟ 30 سال. کیا؟ اللہ مجھے معصوم بنا دیجیے, یعنی مجھ سے گناہ ہی نہ ہو, مجھ کو معصوم بنا دیجیے. کتنا؟ 30 سال تک دعا مانگی. ایک دن طواف کر رہے تھے اور یہی دعا مانگ رہے کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجیے, اللہ مجھے معصوم بنا دیجیے. تو آواز آئی, اے امام غزالی کے استاد امام اسرائیلی, تمام مخلوقات سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجیے. تو اے امام اسرائیلی ذرا ایک بات سن, اگر سارے لوگ معصوم ہو جائیں گے, کوئی گناہ نہیں کرے گا, تو میں اپنی مغفرت کی صفت کس پر جاری کروں گا؟ اور میں نے جب اللہ اپنی طرف آنے کے دو راستے رکھے ہیں, ایک تو میری فرما برداری اور دوسرا راستہ ہے کہ گناہوں پر معافی مانگنا, تو یہ دروازے کو تم بند کیوں کرتے ہو؟ جب میں نے دروازہ کھلا رکھا ہے, جبکہ تم سے گناہ نافرمانی ہو جائے تم معافی مانگ لو, میں تمہیں اپنا پیارا اور محبوب بنا لوں گا, تو تم صرف ایک ہی دروازے سے کیوں آنا چاہتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہ دعا مانتے تھے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رحمانی میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے بھی یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے معصوم بنا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی الہام فرمایا کہ کل الناس, کہ جتنے انسان ہیں, یس النی عصمت, سب لوگ مجھ سے عصمت مانگ رہے ہیں. جتنے لوگ ہیں سب لوگ مجھ سے عصمت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معصوم بنا دیجیے, ایسا معصوم ہو عورتوں کو دے کے ہمیں کچھ بھی نہ ہو. تو بھائی اس کا نام معصوم نہیں ہے, اس کا نام ہے نامرد, یا جس کو دوسری زبان میں کہتے ہیں ہجڑا, کہ جس کو عورتوں کو دیکھ کر کچھ بھی نہ ہو. اگر ایسا آپ کو مرڈر کرنا ہے, اس کا نسخہ میرے پاس موجود ہے, ایک نسخہ میں بتاتا ہوں, آپ عمل کیجئے. اگر فائدہ نہ ہو تو یہاں مسجد عثمان غنی میں مجھے پکڑ نہیں دے گا. اور اس کا نسخہ کیا ہے؟ 40 دن اگر آپ کافور کی گولی کھا لیں تو انشاءاللہ تعالی بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے, گرمی کا نام و نشان نہیں رہے گا. لیکن میرے دوستو, سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نامرد ہو جاؤں تاکہ مجھے تقاضے نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے. کمال ہے بندگی یہ ہے کہ گناہ کرنے کو دل چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میں اس خواہش کو خاک میں ملا دے. بس میرے دوستو, وہ جو اپنے تقاضے کو خاک میں ملاتا ہے, پھر اس سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ نور, حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک لاکھ تہجد پڑھو, اس سے جو نور پیدا ہوگا. لیکن ایک گناہ سے بچو, اس سے زیادہ نور ایک گناہ چھوڑنے سے پیدا ہوتا ہے. ایک لاکھ تہجد سے جو نور ہوگا نا, ایک گناہ چھوڑنے سے اس سے زیادہ نور ہوتا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نور ملتا ہے میرے دوستو. اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمیں دل ہی نہ چاہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب لوگ جب مجھ سے عصمت مانگ رہے تو فرمائیں یہ تفضل, میں اپنا فضل کس پر کروں گا اور میں مغفرت کس کو دوں گا, میں معاف کس کو کروں گا؟ سارے لوگ معصوم بن جائیں گے. تو اپنے گناہوں پر ندامت اور معافی مانگنا, آہوزاری کرنا, اشکباری کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا, پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے میرے دوستو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ, لہٰذا اس سے پتا چلا میرے دوستو, گناہ کا ہو جانا یہ تعجب نہیں ہے, لیکن بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اور سچی بات یہ ہے, اللہ والوں کو اپنی ندامت تاری کرنا اور معافی مانگنا, اس میں اتنی لذت ملتی ہے کہ وہ اس لذت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ مزہ ہے میرے دوستو, یہ ایک عاشقانہ ایک چیز ہے, یہ محبت کی ایک ادا ہے میرے دوستو, کہ یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, کبھی گریاؤ بکا ہے, کبھی آہ سرد برنا, کبھی آہوداری ہو رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں. اور یہی عشق کی علامت یہی عشق کی ضمانت یہی عشق کی علامت یہی عشق کی ضمانت کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا. میرے دوستو یہ تو محبت کی باتیں ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو فرشتوں کو ایک قرب دیا اور اپنے بندوں کو انسانوں کو دو قرب عطا کیے. ایک قرب کا نام ہے قرب عبادت کہ روزہ رکھا ذکر کیا تلاوت کی 20 رکعت تراویح پڑھی اور بہت نیک کام کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے یہ سب کام کر رہا ہے. اور ایک دوسرا جو چیز کیا کہ اس کا نفس برے برے تقاضے پیش کر رہا ہے یا نفس سے مغلوب ہو گیا فوراً سجدے میں گر کر اپنے مالک اور پالنے والے کو اس کے سامنے رو رہا ہے اور آہوزاری کر رہا ہے. یہ اس قرب کا نام ہے قرب ندامت. اور اسی کو فرماتے ہیں کبھی اطاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے کبھی اطاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے. اے ملک کو نہیں جس کی خبر ملک مانے فرشتے اے ملک کو نہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے. یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ وہ قرب عطا فرماتے کہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی. وہ کہتے بندہ آہوزاری کر رہا ہے کبھی یاد کر رہا ہے. تو اس کے بعد میرے دوستو اللہ تعالیٰ اپنا جو قرب خاص دل میں عطا فرماتے ہیں اس قرب خاص کا فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہوتا. اب میرے شیخ نے ایک بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا, ہم ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں, کیا مالک یوم الدین, کہ اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں. یوم الدین دین سے مراد قیامت کا دن ہے. مالک یوم الدین بعض قرآن کے اندر ملکی بھی ہے, ملک مانے بادشاہ, اس لیے پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین ملک یوم الدین, یہ بھی قرآن ہے. تو مالک قیامت کے دن کے آپ مالک ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا اپنے کو مالک فرمایا. کیوں کیوں؟ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ قاضی کے طور پہ قیامت کے دن قاضی کے طور پہ اور جسٹس کے طور پہ اور جج کے طور پر اگر قیامت کے دن کا ترازو قائم فرماتے تو جن لوگوں کی نیکیاں کم گناہ زیادہ ہوتے وہ سب جہنم میں جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا مالک کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں, قاضی نہیں ہوں, جسٹس نہیں ہوں, جج نہیں ہوں. کیا مطلب؟ جو لوگ عدل سے نہیں بخشے جائیں گے, جو لوگ سنیے گا, جو لوگ قانون سے اور عدل سے نہیں بخشے جائیں گے میں ان کو اپنے فضل سے بخش دوں گا. کیا عجیب ہے, دیکھیے یہ باتیں دیکھیے. کیونکہ اگر قاضی ہوتا, قاضی اور جج جو قاضی اور جج جو ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. اگر کسی کی نیکیاں کم اور اس کے گناہ زیادہ ہے تو قاضی معاف نہیں کر سکتا, وہ مجبور ہے کیونکہ وہ قانون کا پابند ہے اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے مالک فرمایا کہ ہم مالک ہیں اور جنت کے بھی مالک ہیں, ہم تمہارے بھی مالک جنت کے بھی مالک ہیں. اگر تم انصاف سے عدل سے قانون سے نہیں بخشے جاؤ گے تو ہم تم کو اپنے فضل سے بخشیں گے. اور ہمارا فضل پابند عدل نہیں ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ میاں آپ نے اس کو کیوں جنت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی میرا جنت بھی میری, میری مرضی میں نے دے دی. کیونکہ مالک ہے نا, قیامت کے دن کا مالک جنت کا بھی مالک. اگر مالک کوئی چیز اپنی کسی کو بغیر کسی وجہ کے دے دے آپ اس سے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ میں کہا بھائی میں مالک ہوں. میرے مرشد نے اس کو یوں سمجھایا کہ دو مزدور کو آپ نے رکھا, دونوں سے اجرت طے کی کہ بھائی دونوں کو 300 روپے دہاڑی دوں گا. شام ہوئی, ایک مزدور کو بلایا, یہ لو بھائی 300 روپے تمہاری دہاڑی جاؤ. دوسرا مزدور آیا, اس کو بھی کہا یہ لو بھائی تمہاری 300 روپے دہاڑی. اس نے کہا اچھا جناب جزاک اللہ السلام علیکم, جانے لگا. بولا ایک منٹ رکو ادھر آؤ. اپنی ڈراس کھولی, اس ڈراس کے اندر سے مکہ شریف سے گھڑی لایا تھا, وہ گھڑی نکالی, کہا جاؤ یہ تمہارے لیے تحفہ, یہ بھی لے جاؤ. اب وہ جو پلٹ کر گیا تو باہر جا کر دوسرے ساتھی نے کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا گھڑی صاحب نے گھڑی دی ہے. اچھا میں بھی جاتا ہوں. اب وہ کیا کہ صاحب آپ نے اس کو گھڑی دی ہے مجھے بھی دیجیے, آپ نے اس کو گھڑی دی ہے وہ گھڑی مجھے بھی دیجیے. تو اس نے کہا کہ بھائی اچھا ایک بات بتاؤ, تمہاری مزدوری کتنی طے ہوئی تھی؟ उसने कहा 300, तुम्हारे साथी की मजदूरी कितनी तय हुई थी? कहा 300। कहा 300, तुमने जितना वक्त था उतना ही वक्त मैंने तुमसे काम कराया ना, ज्यादा तो नहीं कराया ना? उसने कहा जी बेशक आपने जितना काम बोला था उतना ही कराया। ये भी एक शरीर मसला है, याद रखिएगा। ये भी ये जो वक्त जितना तय कर लिया, जैसे कह दिया जी सुबह 9 से 5 बजे तक, ये फला से फला बजे तक, उससे ज्यादा अगर काम कराया तो उसकी उतना तलाक देनी पड़ेगी। ये भी शरीय मसला है। ये नहीं कि अब मुलाजिम आ गया तो कहा अब तेरी तो बजाएंगे हम। ये हमारे यहाँ तो यही मुहावरा है ना, अब मैंने मजबूरन यही मुहावरा बोला कि बस मुलाजिम आ गया अब उसकी बजाओ, अब कुछ बोल नहीं सकता। अगर बोला तो खबरदार सेठ के सामने बोलता है। तो ये जरा सेठ साहब को कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर में पेश होना पड़ेगा, उस पर सारी सेठियत निकल जाएगी। हमारे सालिक मालिक बनने का जो हमारे दिमाग में ना तमाशा और भरा हुआ है, ये सारा तमाशा निकल जाएगा उस वक्त। अब उसने कहा कि भाई देखो जितना वक्त तुम्हारा था उतना ही वक्त लिया। उसने कहा जी और दूसरे का भी उतना ही वक्त लिया। कहा जी तुमको कितनी मजदूरी दी? 300। उसको कितनी दी मजदूरी? 300। कहा इंसाफ हो गया? जी इंसाफ हुआ जी। वो घड़ी भाई, वो घड़ी जो मैंने उसको दी है वो मेरी मर्जी है, तुम दोनों को 300 रुपए मजदूरी देना याद में था और वो घड़ी देना मेरा फर्ज था। और फर्ज पाबंद आदल नहीं होता, फर्ज जो है वो पाबंद आदल नहीं होता। लगा मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको सिखाया कि तुम हर नमाज में कहो मालिक यौमिद्दीन, सिखाने का मतलब थोड़ी बस पढ़े जाओ। मेरे शेख फरमाते हैं कि तुम अब अजीब मजमून सुनिए, ये आपको किताबों में मजमून नहीं मिलेगा। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सिखाया, ये सिखाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि तुम एडवांस में अल्लाह ताला से मांग लो कि अल्लाह आप कयामत के दिन के मालिक होंगे, कि अल्लाह मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, मेरी ये नेकी इस काबिल नहीं है कि जिसके बदले में मुझको जन्नत मिले, कि अल्लाह मैं अभी से आप, मैं आपकी ममलूक हूँ, मैं आपकी मिल्क हूँ, आप मेरे मालिक हैं, मैं अभी से आपकी रहमत की अदालत में दरख्वास्त दाखिल करता हूँ कि अल्लाह कयामत के दिन अपने फ़ज़्ल से मुझको माफ फरमा दीजिएगा। ये है मालिक यौमिद्दीन के माने। और हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने तफ़सीर मुअज़्ज़िल कुरान में शाह अब्दुल क़ादिर साहब मुहद्दिस देहलवी ने ये बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने अर्श आज़म पर लिखाया हुआ है सदाकत रहमती आला गज़बी, कि मेरी रहमत और मेरे गज़ब में मुसाबका हुआ, रेस हुई, दौड़ हुई, मुसाबका देखो दौड़ रेस हुई। तो क्या हुआ? मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे बढ़ गई। क्या मतलब? यानी जितना अल्लाह ताला को हमारे गुनाहों पर गजब होता है उससे ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला पर शान रहमत गालिब रहती है। इसलिए इसने क्या सिखा दिया? इसने क्या सिखा दिया? मालिक की उम्मीदी मांग लो एडवांस में। और एडवांस मांगने का लोगों को बड़ा शौक है, कहते किराया भी एडवांस में लाओ, 6 महीने का पैसा भी एडवांस में दो, और एडवांस जन्नती भी बनने का शौक है। एडवांस जन्नती कैसे? क्योंकि हदीस शरीफ में आता है यदखुलु अहलुल जन्नति जन्नता, कि अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे। कैसे? जुर्दन मुर्दन मुकाहलीन, चिकने मुकने, यानी कोई बाल नहीं होगा, अमृत कोई बाल, और ऐसे कि बाल आने के आसार भी नहीं होंगे, बिल्कुल दाढ़ी मूछ कुछ नहीं, कोई गैर जरूरी बाल नहीं होंगे, और मुकाहलीन आंखों में सुरमा भी लगा हुआ होगा। कैसे? काइनी जबी, अल्लाह मालूसी फरमाते हैं मेरे शेख ने फरमाया काइनी जबी, जैसे हिरन की आंखें होती है ऐसे लगा हुआ होगा सुरमा, सब जन्नतियों के। तो मेरे शेख फरमाते हैं भाई जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, यहाँ दाढ़ी रख लो, यहाँ एडवांस जन्नती मत बनो, एडवांस में जन्नती मत बनो, यहाँ दाढ़ी रख लो, ये फील्ड है, यहाँ खेती उगा लो, खेती काटने का वक्त बाद में आएगा, खेत लगा लो। बाकी लोग कहते हैं कि अच्छा जनाब ये तो अब कब में क्या करूं? मेरे शेख फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है भाई, अभी जो है खेत तो मौजूद है ना, खेत मौजूद है, जल्दी करो खेती उगा लो। खेती उगाना कितना आसान, उस खेती के लिए तो हल चलाना पड़ता है, हल चलाओ, बीज डालो, पानी डालो, खाद डालो, परिंदों से हिफाजत करो, और इस खेती को उगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसी मौलवी से खिंचवानी नहीं पड़ेगी दाढ़ी, मजे आएंगे आपके, मौलवियों का पिंड आपके साथ भी लगेगा, लेकिन मौलवियों का पिंड मेरे दोस्तों दुनिया में भी नहीं छूटेगा, आखिरत में भी नहीं छूटेगा, क्योंकि अल्लाह ताला मौलवियों के बगैर जन्नत में जाने भी नहीं देंगे। اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتخلی فی عبادی، ارے میاں بھاگنا چاہتے ہو صبر کرو، پہلے میرے اولیاء اللہ میرے علماء سے تو ملو، ان کے بغیر جنت میں کہاں جا رہے ہو؟ فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، جنت بعد میں مولویوں کا پنڈ پنڈی میں بھی نہیں چھوٹے گا، میرے مرشد نے فرمایا یہ، لہذا ان سے پنڈ یہی ملا لو، ان کا پنڈ یہی ملا لو، ان سے ابھی سے رابطہ کر لے، جن سے بعد میں واسطہ پڑھنا ہے ابھی سے ان سے محبت کر لے میرے دوستوں، یہی کام آئے گی، تو لہذا کیا کرے میرے دوست، جنت کے اندر، اب جنت کے اندر کسی جنتی کی داڑھی نہیں ہوگی، یہ کسی جنتی کی جائے، یہاں فیلڈ ہے میرے دوستو، جلدی کر لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، اب وہ کہے کہ مرنے کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا، مرنے کے بعد نظر بچا لوں گا، مرنے کے بعد میری زکات دے دینا، مرنے کے بعد میں روزے رکھ لوں گا، تو میرے دوستو اب مردہ ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، جلدی کر لے، وقت ہے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، ظالم ابھی ہے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جنت سے ایڈوانس میں مانگ لے کہ اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہوں گے، کہ اللہ میرے پاس اعمال کچھ نہیں ہے، آپ اپنے فضل سے، میں ابھی سے آپ کے فضل سے درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے فضل کو قیامت کے دن مجھ پر جاری فرما دیجیے گا، ہو گیا جناب، انجن گرم ہو گیا، گرم ہو گیا، آپ گاڑی چلاتے، اب مسائل کی باری آ جائے، انجن گرم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مسائل کی باری آ جائے جس پر ہماری نجات موقوف ہے، تو کل میں نے باتیں پیش کی تھی نماز کے فرائض، اب عملی طور پہ شروع کرتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک، پھر اس میں بتاتا جاؤں گا کیا کیا چیز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا کیا چیز، تو میرے دوستو سیدھا کھڑا ہو، سیدھا کھڑا ہونا اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے دونوں پاؤں بالکل سیدھے، اپنے دونوں پاؤں ایسے ٹیڑھے نہیں رکھے بلکہ بالکل سیدھے قبلے کی طرف رکھے، یہ سنت ہے، اور بالکل سیدھا کھڑا ہو ایسے کہ جتنا جھک کر کھڑا ہو، یہ بازوں پر اس کو زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے توازو کا، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے درمیانی ہو کھڑا ہو، نہ اکڑ کر کھڑا ہو، کہ اللہ میاں کو پڑھ رہے نا موچھوں کو بچاؤ نماز میں دیتے رہتے ہیں، پھر قبول کرنی پڑے گی، نہیں میرے دوستو درمیانی حالت، البتہ کندھے جھکا لے، ایسے آگے نہیں بلکہ ادھر جھکا لے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو نرم کندھے پسند ہے، نرم کندھے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اب دونوں پاؤں بالکل سیدھا قبلے کی طرف رکھے، دونوں پاؤں بالکل سیدھا، ایسے ٹیڑھے نہیں ہو بلکہ سیدھا ہو بالکل قبلے کی طرف، یہ دو سنتیں ہو گئی، سیدھا کھڑا ہونا بتا دیا، اپنی نگاہ کہاں رکھے، نماز جہاں سجدہ کرتا ہے اپنی نگاہ وہاں پر رکھے، اپنی نگاہ وہاں پر رکھے، نماز سے پہلے اگر آستین موڑی بھی ہو، جیسا میں کہتا رہتا ہوں نا، اپنی آستین کو کھول لیجیے، اپنی آستین کو کھول لیجیے، نماز میں آستین کو موڑنا یہ مکروہ ہے، مکروہ، اور مکروہ کل بتایا تھا ناپسندیدہ چیز، ناپسندیدہ چیز ہے، تو میرے دوستو آستینوں کو کھول لے، اور اپنے کپڑے وپڑے جو ہے نماز میں کپڑے وپڑے درست نہیں کرنے چاہیے، کہ سجدے میں جا رہے ہیں رکو سے کھڑے ہوئے، اب سجدے میں جا رہے ہیں پیچھے سے رکو پھیرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسے لوگ حرکتیں دیکھا نا آپ نے، تو میرے دوستو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، معشوقیت نماز میں نہیں دکھانی چاہیے، لہٰذا بالکل کپڑوں سے کھیلنا یہ مکروہ ہے، سب نماز میں پسندیدہ کام نہیں ہے، اب سیدھا کھڑا ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ اٹھانا اس کا کیا طریقہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف رکھے ایسے، اور انگلی کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، اب نگاہ سجدے کی جگہ پر ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی لو تک لے جائے، اور نگاہ پہ، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں گردن کو نیچے لاتے ہیں، ایسے کام نہ کرے، اپنی گردن اپنی جگہ رکھے اور ایسے یہ کر کے، پھر آپ کیا کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا پہلا نماز کا جو پہلا اللہ اکبر ہے یہ فرض ہے، یہ کیا ہے فرض ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، نماز کا جو پہلا اللہ اکبر ہے یہ فرض ہے میرے دوستوں، آپ فرائض کی بات آئی نا، یعنی فرض نماز کے فرائض اس کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نہ جس نے اللہ اکبر ہی نہیں کہا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی میرے دوستو، اس لیے اللہ اکبر کہہ کر اب کہتے ہیں ہاتھ ایسے رکھے، اللہ اکبر کہہ کر اب ہاتھ کو باندھ دیے، کہتے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھی، اور تین انگلیاں سامنے، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس سے ہلکا بنایا، اس سے دیکھو ساتھ ساتھ مشق بھی کرتے جاؤ تاکہ جو ہے وہ یاد ہو جائے گا، سبق یاد بھی ہوتا جائے گا، استاد جب پڑھائے نا تو لکھ بھی لیتے ہیں مضمون کو، مضمون تو لکھ بھی لیتے نا، اب یہ دیکھو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحت السرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. اب دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ سیدھا کھڑا ہو, اگر کوئی آدمی جھک کر کھڑا ہوگا میں نے کہا ہاتھ چھوڑ دیجیے, جھک کر کھڑا ہوگا تو علاقہ غیر میں ہاتھ چلا جائے گا, علاقہ غیر ہو جائے گا, تو اس لیے سیدھا کھڑا ہو تو ہاتھ جو ہے وہ خود بخود درمیانی حالت میں چل جائے گا. تو اب اس طرح سے میرے دوستو اب یہاں تک ہو گیا کہ نماز کی پہلی جو تکبیر ہے وہ فرض ہے, اس کے علاوہ جتنی تکبیر ہے نا وہ سب کی سب سنتیں, پہلی تکبیر وہ فرض ہے, اس کے علاوہ جتنی تکبیر ہیں وہ سب کی سب سنتیں. دادا ہاتھ باندھنے کی وجہ کیا ہوا کہ ہاتھ کو ہاتھ دینے کی قبلے کی طرف رکھے, ایسے اللہ اکبر کہہ کر, ایسے نہ کرے اپنے منہ پر تھپڑ نہ مارے, ایسے نہ کرے بلکہ ایسے کر کے دونوں ہاتھ کی انگلیاں آسمان کی طرف اور ایسے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ دے اور اس طرح چھوڑ دے. اللہ پھر ان شاء اللہ باقی آگے مسائل پیش کیے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے دل بیٹھے کو قبول فرما, ہم سب کو اپنی محبت کامل عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رحمت سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہاں کہ ہم اس کی وجہ سے جنت میں جا سکیں, یا اللہ ہم پر فضل مہربانی فرما دیجیے, ہماری بخشش فرما دیجیے, ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ آپ کے حال آپ نے اپنے حاملین عرش ملائکہ کو حکم عطا فرمایا ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہے. یا اللہ تعالیٰ, اپنے عرش اعظم کے صدقے میں, اپنے حاملین عرش ملائکہ کے صدقے میں, ان کے آمین کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں پیشگی معافی عطا فرما دیجیے اور اپنے فضل سے جنت میں اولی داخلہ نصیب فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور مہربانی کے اعمال بھی عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے جو اعمال ہیں یا اللہ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے, ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجیے. اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہماری عبادات کو جو آپ توفیق عطا فرمائے ہیں اپنے شرف اور قبولیت عطا فرما دیجیے, اور ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو بھی نیک صالح بنا دیجیے, ہر فتنے سے اچھے سے ہماری حفاظت فرما, جملہ مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرما, یا اللہ ان کو مکمل صحت اور عافیت عطا فرما, اور بھی جو بیمار ہیں اللہ ہمارے گھر والوں میں بڑوں میں دوستوں میں سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, صلی اللہ علی النبی برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات اور سن لو, بس ایک بات, یہ جو دنیا میں ہم ترازو تولتے ہیں نا تو بھاری جو چیز ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جھک جاتی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب ترازو تولتے بھاری چیز نیچے جاتی ہے, بھاری والا پلڑا نیچے جاتا ہے اور جو پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی. لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹا ہوگا, وہ پتہ ہے کیا, وہ یہ کہ جو بھاری والا پلڑا ہوگا نا وہ اوپر جائے گا اور جو پلڑا ہلکا ہوگا وہ نیچے کی طرف آئے گا. دیکھا آپ نے سر, قیامت کے دن جو بھاری والا پلڑا ہے, جو بھاری والا جس پہ وزن ہوگا وہ اوپر کو جائے گا, جبکہ دنیا میں ہلکا اوپر کو جاتا ہے, لیکن قیامت کے دن بھاری والا الٹا معاملہ ہوگا, اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.